أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
مومنو، تم نیکی یعنی ذات خدا تعالی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اپنی جان اللہ کی راہ میں نہ دے دو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر وہ جو اسرائیل نے قبل از نزول تورات اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھی، تو کہہ دو کہ چلو جب تم ہی سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر بہتان باندھے وہی لوگ ظالم ہیں.
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ سچ فرما دیا ہے، تو تم سب ابراہیم کی روش پر چلو جو صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے.
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین.
بلا شبہ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں برکت اور ہدایت کا مرکز ہے.
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
جس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم بھی ہے, اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے, اور ایسے تمام لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض ہے, اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.
آپ ان سے پوچھو اے اہل کتاب, تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ ڈرا حال کے جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے.
قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون.
کہو کہ اے اہل کتاب, تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو؟ تم اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہو, حالانکہ تم خود گواہ بنائے گئے ہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
یا ایھا الذین آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
أي إيمان والو, اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی بھی جماعت کی باتوں کو مان لیا تو وہ تم کو ایمان لا لینے کے بعد پھر سے کفر میں مبتلا کر دیں گے.
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
اور تم کفر کو کیوں اختیار کر لیں جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے؟ اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو وہی ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی. تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے دسویں رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.
مومنوں, تم نیکی یعنی ذات خدائے تعالیٰ کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اپنی جان اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ آیت شریفہ کے لفظ بر کے لغوی معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، اور ایک سعادت مند انسان کی سب سے عظیم الشان نیکی اور بھلائی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو دیکھ لے، اور کمال درجے کی نیکی دیدار خدا ہی ہے۔ اس آیت سے مقصود ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو بر یعنی نیکی اور بھلائی کے بارے میں رکھتے تھے۔ انہوں نے بس ظاہری دینداری اور شریعت کو پیش نظر رکھنے کو نیکی کا نام دے رکھا تھا۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں کسوٹی دی جا رہی ہے کہ نیک انسان ہونے کا بلند مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے خیر و بھلائی اور نیکی کا مدار سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدائے تعالیٰ سے عشق اور اس سے محبت ہے، جس کا لازمی نتیجہ دیدار ہے۔ اسے ایسا عشق اور محبت ہو کہ ذات الہی کے حصول کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے لیے محبوب تر نہ ہو، بلکہ جنت کو بھی عزیز نہ رکھنا چاہیے۔ خالق جنت، اللہ رب العزت کا دیدار اور اس کی ذات کا حصول ہی مد نظر رہے۔ اللہ کے سوا جس کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل پر اتنا غلبہ حاصل کر لے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، تو یہی بس اس کا بت سمجھا جائے گا، اور جب تک اس بت کو انسان نہ توڑ دے بر یعنی نیکی کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں۔ اس اصل روح سے خالی ہونے کے بعد بھی ظاہری دینداری و تشرع کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کسی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ صرف ایک بے سمجھ اور ظاہر پرست انسان ہی ایسے روغنوں سے دھوکا کھا سکتا ہے، مگر وہ خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ نقل شریف ہے کہ شہر احمد آباد کے قیام کے دوران ایک دن حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی ماؤت علیہ السلات والسلام مذکورہ آیت شریفہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا بیان فرما رہے تھے۔ بیان کے دوران حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں لفظ بر یعنی نیکی و خیر سے مراد خدا تعالی کی ذات ہے۔ پس اس آیت کی مراد حضرت مہدی ماؤت علیہ السلام کے بیان سے یہ آیا ہوئی کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو گے خدا تعالی کی ذات کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس وقت سامعین میں موجود حضرت بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خبیل بیانی کے علماء فضلاء میں سے تھے، جب امام آخر الزمان حضرت مہدی ماؤت علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بیان سنا تو اپنے پاس موجود ایک گھوڑا اور تلوار جو بہت ہی خوب اور مشہور تھے حضور عالی علیہ السلام میں پیش کیے اور عرض کیا کہ میران جی، ان دونوں چیزوں سے مجھے بہت محبت ہے۔ یہ سن کر حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک برہان الدین، یہ گھوڑا تلوار دونوں تم کو کس لیے محبوب ہیں؟ انہوں نے کہا، اپنی جان کے لیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ گھوڑا اور تلوار لینے کے لیے نہیں آیا، خدا تعالیٰ تمہاری جان طلب کرتا ہے، نہ کہ گھوڑا اور تلوار۔ اس کے بعد انہوں نے اسی وقت ترک دنیا کر کے امام مہدی علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ہمیشہ حضرت علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ شواہد الولایت صفحہ 99، حاشیہ شریف صفحہ 135۔ ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک برہان الدین، جب گھوڑا اور تلوار تم کو تمہاری جان کی حفاظت کی خاطر سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان سے زیادہ محبوب تمہارے نزدیک تمہاری جان ہی قرار پاتی ہے، بس وہی تم خدا کو دو اور خدا کو پاؤ۔ یہ سن کر انہوں نے فوراً ترک دنیا کا اقرار کیا اور منصب و جاگیر سے دست بردار ہو کر آن حضرت علیہ السلام کی خدمت اور صحبت اختیار کی۔ تاریخ سلیمانی۔
کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه
الى آخره۔ کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں مگر وہ جو اسرائیل نے قبل از نزول تورات اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھی۔ یہودی علماء قرآن اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے بے جا اعتراضات شروع کر دیے۔ یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کیا، اے محمد، تم خود کو ملت ابراہیمی کا پیرو بتلاتے ہو اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہو، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام ہیں اور اس کا ذکر تورات میں موجود بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں ان دونوں چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہرگز نہیں ہوا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے کھانے کی تمام پاک اور اچھی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے جائز تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک تمام پیغمبر انہیں حلال سمجھتے تھے، اور وہ چیزیں جن کی نسبت تم خیال کرتے ہو کہ تورات کے نزول سے پہلے بھی حرام تھی تو ان کے بارے میں کتاب الہی کا کوئی حکم نہیں تھا۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا تو میں اپنی محبوب چیز کا استعمال چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی تو نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ کون سی چیز ان کو زیادہ محبوب و مرغوب ہے، بس انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کا استعمال چھوڑ دیا اور اس طرح اپنی نظر پوری کر دی۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کو نہ مانا اور غلطی سے یہ سمجھے کہ یہ دونوں چیزیں بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام ہو گئی تھی۔ اس کی تردید میں فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور یہ حکم اس میں بتاؤ، لیکن بنی اسرائیل نے خاموشی اختیار کر لی اور تورات لا کر پیش نہیں کی، گویا انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کر لیا اور اللہ نے اپنے نبی برحق کے کلام کی تصدیق کر دی۔
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔
اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر بہتان باندھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہودی علماء کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیرو ہو تو کیوں تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے لیا ہے، حالانکہ بیت المقدس قدیم ترین عبادت گاہ ہے اور تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس ہی کو قبلہ تسلیم کرتے رہے ہیں۔ اس کا جواب قبل ازیں سورہ بقرہ آیت نمبر 142 تا 145 میں دیا جا چکا ہے، لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے، لہذا اس آیت میں پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس بارے میں یہود کی معلومات ناقص اور ان کی دلیل کمزور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ تعمیر کی گئی جو مکہ میں واقع ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی قدیم بنیاد پر ہی اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح خانہ کعبہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور بیت المقدس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس گھر کو ظاہری و باطنی، سوری و روحانی لحاظ سے برکتوں سے مالا مال کر دیا اور اس کو سارے جہاں والوں کے لیے سر چشمے ہدایت بنا دیا۔ پھر اس گھر میں حق و صداقت کی کئی نشانیاں اب بھی موجود ہیں، ان میں ایک مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ آج تک ویسا ہی موجود ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی برقرار ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بد امنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس جنگ و جدال اور فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا رہا ہے جس کو اللہ نے جائے امن قرار دیا، جیسا کہ دوسرا ارشاد مبارک یوں ہوا ہے: اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، الی آخرہ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ یعنی یہ لوگ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا۔ اس جگہ نہ صرف انسان کو امن ہے بلکہ حیوانات، نباتات، چرند پرند کو بھی امن ہے۔ چنانچہ شکار کرنا یا شکار کو بھگانا، اسے خوفزدہ کرنا، اسے اس کے ٹھکانے سے ہٹانا اور اڑانا، اس جگہ کے درخت کاٹنا یا گھاس اکھیڑنا بھی منع ہے۔ غرض انہی خصوصیات کی وجہ سے خانہ کعبہ ہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نسبت ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کا قبلہ بنے، نہ کہ بیت المقدس کو۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں سارے جہاں والوں کو خدامت و فضیلت والے گھر خانہ کعبہ کا حج کرنے کی دعوت دے کر امت مسلمہ کے لیے اسی گھر کو قبلہ قرار دیا اور اسی کو سارے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا۔ مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِلَى آخِرِهِ والی آیت کو فرضیت کی دلیل کہتے ہیں، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ کئی ایک احادیث میں ہے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر اس مقدس گھر کا طواف اور حج فرض ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب والوں کو جمع کیا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر خانہ کعبہ کے حج کو فرض کیا، تو مسلمان اس پر ایمان لائے اور باقی دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ دنیا والوں کی اطاعت و عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو تمام دنیا والوں ہی سے بالکل بے نیاز ہے۔
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔
آپ ان سے پوچھو، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو؟ دراں حال کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اہل کتاب کے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تعجب ہے کہ تم کتاب الہی کے حامل ہو اور صحیح صورتحال سے واقف ہو، پھر بھی جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہو۔ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خلق عظیم والے پیغمبر کو محض حسد و عداوت کی وجہ جھٹلاتے ہو، اور قرآن جیسی بلیغ اور سچی کتاب کو تم نہیں مانتے ہو۔ غضب تو یہ ہے کہ جس کتاب تورات کو تم کتاب الہی مانتے ہو اس میں لکھی ہوئی کھلی نشانیوں اور بشارتوں سے بھی تم غفلت برتتے ہو۔ پھر یہ کہ نہ صرف تم خود گمراہی میں مبتلا ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو، ایمان والوں کے دلوں میں شک و شبہ ڈالتے ہو، اور جو لوگ دین حق کی خوبیوں کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو بہکاتے ہو، اور جانتے بوجھتے سیدھی بات یعنی دین حق و اسلام کو ٹیڑھا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہو، اور ان کو حق و صداقت کی راہ پر آنے سے روکتے ہو۔ جان رکھو تمہارے ان سارے اعمال سے اللہ تعالی واقف ہے، اور وہ لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اس نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے دن تم سے حساب لے گا اور ساری بد اعمالیوں کی تمہیں سخت سزا دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔
اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی بھی جماعت کی باتوں کو مان لیا تو وہ تم کو ایمان لا لینے کے بعد پھر سے کفر میں مبتلا کر دیں گے۔ گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی گمراہیوں کا ذکر تھا، اب ان آیتوں میں روئے سخن ایمان والوں کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو ہدایت فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے کفار کا ہرگز کہا نہ مانو، کیونکہ وہ اللہ کے اور دین حق کے دشمن ہیں، ورنہ وہ مومنین کو دین حق سے پھیر دیں گے۔ اسی ارشاد مبارک کی روشنی میں تابع تام رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام اور شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ہدایات کو بھی دیکھنا چاہیے جن میں غیر مصدق افراد سے مومنین کو زیادہ میل جول رکھنے سے منع کرنا بیان ہوا ہے۔ حاشیہ شریف صفحہ 11۔ ان آیتوں کی شان نزول جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مفسرین اس طرح لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے عرب لوگ جو زمان اسلام میں انصار کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، زمان قدیم سے اوس اور خزرج نامی دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ہمیشہ سے ان دو قبیلوں میں بڑی عداوت اور سخت دشمنی تھی، ذرا ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر ہو جاتی تھی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دونوں قبیلوں میں کئی بار سخت خون ریز لڑائیاں ہوئی۔ اس سلسلے میں مشہور لڑائی معاذ کی تھی جس کی ہولناکیاں اب بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ تھی، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا اثر اور اسلامی تعلیمات کی تاثیر تھی کہ دونوں قبیلے سابقہ دشمنی کو بھول چکے تھے اور آپس میں بھائیوں کی طرح میل جول رکھتے تھے۔ ان دونوں حریف و دشمن قبیلوں کا اس طرح ایک دوسرے سے گھل مل جانا اور متحدہ طور پر اسلام کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جانا یہود مدینہ کی نظروں میں ہمیشہ چپتا رہتا تھا اور طرح طرح سے فساد پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن دونوں قبیلے کے کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے بڑی محبت سے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک اندھے یہودی شماس بن خیس کا ادھر سے گزر ہوا. اس یہودی کو اس کی کیفیت ملی تو یہ بات بہت شاخ گزری کہ ان دونوں قبیلوں میں سب دشمنی کی جگہ ایسی الفت و محبت کیسے پیدا ہو گئی. شماس نے مسلمانوں میں پھر سے پھوٹ پڑ جانے کی غرض سے اپنے ایک فتنہ پرداز چیلے کو یہ سکھلا کر روانہ کیا کہ انصار کی مجلس میں جا کر گزشتہ لڑائیوں کا تذکرہ چھیڑے اور وہ جوشیلے اشعار پڑھ کر سنائیں جو میدان جنگ میں دونوں طرف سے پڑھے جاتے تھے، خصوصاً بعض کی جنگ والے اشعار پڑھے. چنانچہ وہ آدمی انصار کی مجلس میں پہنچ کر پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھڑا، یہودی کا تیر نشانے پر لگا اور انصار کے جذبات بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا. انصار ہتھیار لے کر میدان میں کود پڑے اور صف آرائی شروع کر دی. قریب تھا کہ قتل و قتال اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مہاجرین کے ساتھ انصار کی مجلس میں پہنچے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، مسلمانوں اللہ سے ڈرو، میں تم میں موجود ہوں، پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اسلام کی نعمت سے نوازا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت سے بھر دیا، جاہلیت کی اندھیریوں سے نکالا، کیا اب پھر تم اسی اندھیریوں میں بھٹکنا چاہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ جاہلیت کے بھڑک اٹھے ہوئے جذبات کافر ہو گئے. سارے انصار اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر ایک دوسرے سے چمٹ کر خوب روئے اور سر تسلیم خم کیے ہوئے پروانوں کی طرح سب کے سب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں، اہل کتاب کی فتنہ پردازیوں سے ہمیشہ ہوشیار رہو، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بارے میں ناپاک ارادے اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں، اگر تم ان کے بہکانے میں آ گئے تو یاد رکھو یہ تم کو اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کی اندھیریوں کی طرف لوٹا دیں گے. اور یہ بات اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ تمہارے درمیان وہ وجود باوجود ہے جو اللہ کا آخری پیغمبر ہے، جو تم کو کلام الہی پڑھ کر سناتا ہے. تمہارے صلاح و فلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اعتماد اور استقامت رکھو اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام لو، تو یقیناً اللہ تمہارا مددگار ہوگا اور تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گا. الحمدللہ، سورہ آل عمران کے 10th رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.